الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، غیبت کے بارے میں کچھ گزارشات کل پیش کی گئی تھی، اور حضرت والا کے کئی ارشاد نقل پر کیا گیا تھا کہ علاج یہ ہے کہ جب آدمی بات کرے تو پہلے کچھ سوچ کے بات کرے اور اس بات کا اہتمام کرے کہ جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ گناہ تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کو ناراضگی کا سبب تو نہیں ہے. اب اس میں دو تین باتیں حضرت والا نے بیان فرمائی ہیں جو سمجھنے کی ہیں. ایک تو یہ کہ غیبت کی جو تعریف کل کی تھی کہ ذکروں کا اخا کا بما یکرا، اپنے کسی بھائی کا ایسے انداز میں تذکرہ کرنا جو اسے ناگوار ہو، تو اس کی بات صورتیں ایسی ہیں کہ جو جائز بھی ہیں وہ حرام نہیں ہے. اس کے بارے میں حضرت والا نے بیان فرمایا ہے کہ اگر دینی ضرورت ہو تو پھر غیبت بھی مباح ہے، جائز. مثلاً محدثین نے روات حدیث پر جرا کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث مروی ہے روایت کی ہے جن لوگوں نے، تو یہ ایک امت محمد علیہ صاحب السلام کی ایک خصوصیت ہے کہ آپ کی جو جتنی احادیث ہیں، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی سنتیں جن روایتوں میں بیان ہوئی ہیں، ان کو ایسے ہی نہیں لوگوں نے قبول کر لیا کہ ہاں حضور نے کہا تھا، کسی نے کوئی بھی اٹھ کے کہہ دے کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرمائی تھی، تو محض اس بات پر بھروسہ نہیں کیا گیا بلکہ دیکھا گیا کہنے والا، روایت کرنے والا کون ہے، کیسا ہے. ایک ایک راوی جو حدیث کا ہوتا ہے اس کی پوری تحقیق، اس کا پورا کچا چٹھا کتابوں میں موجود ہے، درج ہے کہ یہ راوی کس درجے کا ہے، کس قسم کا ہے، اس کے حالات کیسے تھے، جھوٹا تو نہیں تھا، یہ اچھا حافظہ تو خراب نہیں تھا، یہ کمزور ذہن کا آدمی تو نہیں تھا، یہ ساری باتیں اس میں درج ہوتی ہیں. اور یہ صرف امت محمد علیہ صاحب السلام کی عبودیت ہے، دنیا کی کسی قوم کسی ملت میں آپ یہ بات نہیں پائیں گے. پیغمبر کی احادیث کو درکنار، جو آسمانی کتابیں ہیں جن کے بارے میں ان کو دعویٰ ہے کہ یہ آسمانی کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور وغیرہ، ان کی بھی کوئی سند نہیں، کیسے ہم تک پہنچی، کوئی سند نہیں، بس دعویٰ ہی دعویٰ ہے. کہ یہ تورات ہے، یہ انجیل ہے، یہ زبور ہے، لیکن کوئی سند پوچھو کہ کس طرح ثابت کرو کہ یہ واقعی وہی تورات ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، یہ وہی انجیل ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، تو کوئی سند نہیں، ایک راوی بھی پیش نہیں کر سکتے کہ کون ہے. اس کے برخلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری قوم پیدا فرما دی چھان پھٹک کرنے کے لیے کہ کون سے حدیث کس نے روایت کی ہے، کیسا آدمی تھا. آج آپ دیکھو سیاہ سکتہ یہ چھ کتابیں جو ہیں حدیث کی، اس کے چھ کتابوں کے تو یہ مشہوری ہو گئی، باقی اور بہت سی کتابیں آج کل ہمارے یہاں دار العلوم میں بہت بڑا الحمدللہ کام ہو رہا ہے ساری احادیث کو جمع کرنے کا، جتنی بھی کہیں کہیں پر موجود ہیں ان سب کو جمع کر کے ان کے اوپر ان کی تحقیق ہو رہی ہے. تو لاکھوں احادیث ہیں، اور ہر حدیث میں اگر دیکھو تو ایک بخاری کی دیکھ لو تو ہر حدیث میں امام بخاری سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک چار پانچ چھ راوی ہوتے ہیں اور الگ ہوتے ہیں، اس حدیث میں کوئی اور ہے، اس حدیث میں کوئی اور ہے، اس حدیث میں کوئی اور ہے، لیکن آپ بخاری شریف کھولو اور کسی راوی کے اوپر انگلی رکھ دو یہ کون ہے، اس کا پورا کچا چٹا آپ کو اسماء الرجال کی کتابوں میں مل جائے گا کہ یہ کیسا آدمی تھا، کہاں پیدا ہوا تھا، کس سے اس نے علم حاصل کیا، کون اس کے استاد ہیں، کون اس کے شاگرد ہیں، کیسے اس کے حالات تھے، اس کا دینی حالت کیسی تھی، اس کے حافظے کی حالت کیسی تھی، سب کچھ لکھا ہوا مل جائے گا. ایک بات یہ کیسے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کھڑی کر دی، جب احادیث کی روایت شروع ہوئی تو پوری قوم اللہ تعالیٰ نے کھڑی کر دی ایسے لوگوں کی جو راویوں کی چھان پٹک کرتے تھے، بس اور ان کا کوئی اور کام نہیں تھا، راویوں کی چھان پٹک کرتے. خطیب بغدادی رحمۃ اللہ نے الکفایا میں لکھا ہے ایک اسی طرح کے جر و تعدیل کے امام سے جو راویوں کی چھان پٹک کیا کرتے تھے، ان سے پوچھا آپ کیسے معلومات کرتے تھے راویوں کے بارے میں، کیسے حالات معلوم کرتے تھے، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم جس راوی کی معلومات کرنی ہوتی تھی خود اس کے شہر میں اس کی بستی میں جا کر سفر کرتے، اس کی بستی میں جاتے، وہاں اس کے پڑوسیوں سے پوچھتے، اس کے دوستوں سے ملتے اور اس کے حالات معلوم کرتے تھے، یہاں تک کہ بعض اوقات جب ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آدمی کیسا ہے آپ کے خیال میں، اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کے کردار کیسا ہے، نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، جماعت میں آتا ہے کہ نہیں آتا، وغیرہ وغیرہ، جب یہ حالات لوگوں سے پوچھتے تو لوگ ہم سے پوچھتے تھے کہ کیا تم کوئی تمہارے پاس ان کے اس کی طرف سے تمہاری بیٹی بہن کے لیے کوئی رشتہ آیا ہے جو تم اتنی تحقیق کر رہے ہو اس کے بارے میں. کوئی رشتہ تو نہیں آیا، لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے فلاں حدیث روایت کی ہے اور ہمیں تحقیق کرنی ہے کہ یہ آدمی قابل اعتماد ہے کہ نہیں. اس طرح تو اب یہ جو راویوں کے حالات پوچھے جاتے تھے لوگوں سے کہ بھئی فلاں راوی ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، تو جواب میں اگر یہ کہتے ہیں بھائی وہ ضعیف ہے، اس کا حافظہ خراب ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو غیبت ہوئی کہ نہیں ہوئی. لیکن یہ غیبت دینی ضرورت کی وجہ، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے وہ اس کی روایت کردہ حدیثوں کی وجہ سے دھوکے میں نہ آئے. اور اتنا بے ڈرے اور بے خوف و خطر حضرت محدثین نے یہ کام کیا کہ اپنے باپ کی بھی پرواہ نہیں کی، اپنے بیٹے کی بھی پرواہ نہیں کی، اپنے بھائیوں کی بھی پرواہ نہیں کی. حضرت علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے امام ہیں حدیث کے، علی بن مدینی امام بخاری کے بھی استاد، اور والد جو تھے ان کے وہ یہ تو امام سے حدیث کے والد جو تھے وہ حدیث میں کچھ کمزور تھے، ان کی روایتیں بھروسے کے لائق نہیں تھیں۔ تو علی بن مدینی سے لوگوں نے پوچھا کہ بھائی آپ کے والد کے بارے میں کیا خیال ہے، ان کی روایتیں کیسی ہوئی؟ تو پہلے تو امام علی بن مدینی نے کہا کہ بھائی مجھ سے کیوں پوچھ لو، دوسرے لوگوں نے پوچھ لو، ابو ذرا سے پوچھ لو، امام احمد بن حنبل سے پوچھ لو، کیا کیا ان سے معلومات نہیں کہ ہمیں تو آپ کی رائے معلوم ہے، آپ کی کیا رائے؟ تو پہلے اترانے کی کوشش کی، جب نہیں راضی ہوئے تو ہلکا سر جھکایا اور کہا قوت دین، بھائی کیا بتاؤں، یہ دین کا معاملہ ہے اس لیے کہ نہیں پڑے گا، پھر نہ ہو ضعیف، میرا والد جو ہے وہ ضعیف ہے، کمزور ہے۔ کہنا پڑا تو باپ کے بھی رشتے باپ کی بھی پرواہ نہیں کی، اس واسطے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے تحفظ کا معاملہ، ابو داؤد امام ابو داؤد سنی کے سنا نے ان کا بیٹا ابن ابی داؤد، تو ابو داؤد سے پوچھا کہ تمہارا آپ کے بیٹے کے بارے میں کیا خیال ہے، ہوا تو انہوں نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے اپنے بیٹے کے لیے کہ ہرگز اس کی بات کے اوپر اتانا کرنا۔ غرض یہ کہ حضرات محدثین نے اتنے تحفظ اور احتیاط کے ساتھ راویوں پر جرح کی ہے کہ کسی کی رو رعایت اس میں نہیں ہے، تو یہ ایک ضرورت تھی، دینی ضرورت تھی، تاکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط باتیں منسوب نہ ہوں۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو کسی فتنے سے بچانا ہے، ایک آدمی دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ دھوکہ اندیشہ ہے کہ دھوکہ کھا کے وہ اپنا نقصان کرے گا دین کا، دنیا کا، کسی چیز کا، تو اس کی خبر دے دینا اس کو یہ غیبت نہیں، یہ بھی ایک دینی ضرورت ہے اپنے مسلمان بھائی۔ تو فرمایا کہ اگر دینی ضرورت ہو تو پھر غیبت بھی مباح ہے، جیسے محدثین نے روات حدیث پر جرح کیا۔ اگر دینی ضرورت نہیں بلکہ محض نفسانیت ہی نفسانیت ہے، تو صورت میں امر محقق کا بیان کرنا بھی غیبت محرمہ ہے، اور بلا تحقیق کوئی بات کہی جائے تو بہتان ہے۔ کذب کا مدار تحقیق کذب پر نہیں بلکہ عدم تحقیق صرف پر ہے، یہ بڑی فرمایا۔ دو باتیں اس میں فرما دی کہ اگر ضرورت ہے کوئی واقعتاً کسی کو بتانے کی کہ بھائی تمہارے یہاں جو فلاں کا رشتہ آیا ہوا ہے وہ ذرا خیال رکھنا، وہ اس سے پوچھ رہا ہے کوئی آدمی، تو تمہارا جو رشتہ آیا ہوا ہے اس کی حقیقت معلوم کرنا جاتا ہے، بعد میں اپنے آپ نے آدمی کو اپنی بیٹی دینی ہے تو کچھ معلومات کرنا چاہتا ہے، آپ سب اچھا کہہ کے اس کو مطمئن کر دیں اور حقیقت میں مال کو پتا ہو کہ یہ سب نقصان دہ ہو سکتا ہے، تو یہ دیانتکاری کے خلاف ہوگا، ایسی صورت میں تقریبت کرنا بھی جائز۔ لیکن مزے لینا، کسی کی برائی کا ذکر کر کے مزے لینا، یہ ہے نفسانیت۔ چاہے وہ بات جو کہہ رہے ہو وہ سچی ہی ہو اور چاہے دھوکہ، بعض اوقات نفس دھوکہ دیتا ہے کہ میں تو اس کو ظلم سے بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہوں یا فلاں مضرت کو دفع کرنے کے لیے کر رہا ہوں، لیکن محض اپنے آپ کو دھوکہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا، حقیقت دیکھنے کی ہے کہ آیا یہ جو کہہ رہے ہو یہ واقعتا دوسرے کی خیر کا ہی مقصود ہے، یا یہ کہ اپنے نفس کے اندر جو کسی کے خلاف غصہ ہے اس کو ٹھنڈا کرنا ہو، یہ بات ایک تو یہ بات۔ دوسری بات حضرت نے یہاں پر یہ بھی فرما دی کہ جیسا کل عرض کیا تھا کہ سچی بات بھی اگر کہی جائے اور اندیشہ ہو تو دوسرے کو ناگوار ہوگی, وہ بھی غیبت ہے, اور جھوٹی ہو تو ڈبل گناہ ہے, غیبت کبھی اور بہتان کبھی. اب جھوٹی کے بارے میں حضرت فرماتے ہیں, یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اگر بلا تحقیق کوئی بات کہتی ہے کسی کے خلاف, تحقیق تھی نہیں ویسے ہی کہیں چھری سنائی پر بھروسہ کر کے کسی کے بارے میں کوئی بات کہہ دی, تو وہ چاہے نفس الامر میں سچی بھی ہو تمہارے لیے وہ کذب ہے, تمہارے لیے وہ حرام ہے, ناجائز ہے, تو اچھا طرح کہنا, کیونکہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع, آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ ہر وہ بات بیان کر دے جو اس نے سنی ہو, کہیں سے سنی بس سنی سنائی بات پر آگے اس کو چلتا کر دیا, تحقیق نہیں کی کہ یہ بات جو کہی گئی تھی وہ صحیح تھی یا نہیں تھی, غیر ذمہ داری کے ساتھ ایک کہی گئی بات کو بس آگے چلتا کرنا. یہ بھی فرمایا کہ یہ بھی کذب کا ایک حصہ ہے, جھوٹ کا ایک حصہ ہے, اللہ بچائے. یعنی اگر فرض کرو وہ بات میں ثابت ہو کہ سچی تھی لیکن کیونکہ آپ نے بلا تحقیق کہہ دی تھی تو اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ بہتان کذب کا مدار تحقیق کذب پر نہیں بلکہ عدم تحقیق صدق پر ہے. جب صدق کی تحقیق نہ ہو, سچائی کی تحقیق نہ ہو, اس کو اگر آپ نے کہہ دیا تو وہ کل بھی جو حکم ہے کیونکہ جو حکم ہے. اور ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے بڑا حکیمانہ, جس میں فرمایا گیا کہ بئس مقیت الکذب یقول الناس او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا کہ یہ بھی جھوٹ کی بدترین سواری ہے کہ آدمی یوں کہے کہ لوگ کہتے ہیں, یہ شیطان اور نفس انسان کا یہ بالوقات اس طرح بہکاتا ہے کہ ایک غیر تحقیقی بات جس کی حقیقت معلوم نہیں, جس کی تحقیق نہیں, کسی سے سنی, اب سن کے اس کو آگے چلتا کرنا چاہتا ہے لیکن دل میں یہ خیال ہے کہ کہیں اگر آگے میں اس کو روانہ کروں گا لوگوں سے کہوں گا تو کہیں گناہ نہ ہو, کیونکہ تحقیق تو کی نہیں میں نے, تو اپنے آپ کو اس اپنے زام کے مطابق اس خرخشے سے نکالنے کے لیے اب یوں کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اللہ عالم اللہ بدل جانے اللہ عالم کر کے, لیکن اگر لوگ کہتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے, اب وہ بات کہہ بھی دی آگے چلا بھی دی اور اپنے سر سے ذمہ داری بھی ڈالنے کی کوشش کر لی, تو وہ لوگ کہتے ہیں میں تو مجھے نہیں پتا اپنی رکھ. تو حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی لوگ کہتے ہیں کا جو جملہ ہے یہ بھی جھوٹ کی بدترین سواری ہے, یعنی اس کے ذریعے جھوٹ جھوٹ کی بات آدمی کر کے اپنے آپ کو نکالنا چاہتا ہے, لیکن کیونکہ دل میں مقصود یہ ہے کہ میرے اوپر ذمہ داری تو نہ ہے لیکن یہ بات پھیل جائے لوگوں میں, ذمہ داری تو میرے اوپر آئے نہیں کیونکہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا لوگوں کی طرف سے کہہ رہا ہوں, لیکن پھیل جائے لوگوں میں تو مقصود پھیلانا ہے ایک ایسی بات کا جس کی تحقیق نہیں, ایک ایسی بات کا جو جس کی کوئی بنیاد نہیں, وہ پھیلانے کے لیے لوگوں کے اندر پھیلانے کے لیے یہ جملہ استعمال کر سکتا ہے کہ لوگ, یہ بھی اللہ بچائے ناجائز, اگر اس سے کسی کی برائی ہو رہی ہے تو یہ ڈبل گناہ ہو گیا, غیبت کا بھی اور بے تحقیق بات پھیلانے کے جھوٹ کا بھی گناہ ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. دوسری تیسری بات جو حضرت والا نے یہاں پر ارشاد فرمائی ہے وہ یہ کہ غیبت کو چھوڑنے کا اصل طریقہ تو وہی تھا کہ اپنے جو بات کرے سوچ سمجھ کر کرے جیسے پہلے، لیکن کلی یہ بھی عرض کیا تھا کہ اس سب کے باوجود کہ ارادہ کر لیا، لیکن کیونکہ عادت خراب پڑی ہوئی ہے تو عادت خراب ہونے کی وجہ سے ایک دم سے قابو میں نہیں آتی، ارادہ تو کر لیا لیکن بے اختیار کسی وقت غیر شعوری طور پر کیونکہ عادت پڑی ہوئی ہے منہ سے نکل گئے نہیں، پر تو اس کا علاج بھی حضرت نے کل فرمایا تھا کہ فوراً توبہ کرے اور دوبارہ تجدید عزم کرے، اور ایک جگہ حضرت نے فرمایا کہ اس کا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ جب کبھی غیبت ہو جائے تو اپنے اوپر کوئی سزا مکمل سزا مقرر کرے کہ اگر آئندہ مجھ سے غیبت ہوگی تو میں مد نظر فرماتے ہیں کہ ایک وقت پاکا کروں گا، ایک وقت کھانا نہیں کھاؤں، یہ رات یہ طے کر اپنے سب نفس کے لیے سزا مقرر کر، یا یہ سزا مقرر کر لے کہ اتنے پیسے خیرات کروں گا، اتنے ہوں کہ جو جس سے ذرا تھوڑا سا دل کو دھچکا بھی لگے، اتنے پیسے خیرات کروں گا، تو یہ بھی ایک علاج ہوتا ہے اس بچنے کا کہ اپنے ذمے کوئی سزا مقرر کر لی، اور اس سے زیادہ مؤثر اور مفید اور اس گناہ کی تلافی کا ذریعہ یہ ہے کہ جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی، جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگ، اس سے جا کے کہہ دے کہ جی میں نے تم سے تمہاری غیبت کی تھی مجھے معاف کر، یہ کام کرتے ہوئے دل پہ آرے چل جائیں گے، یہ بڑا دل کٹے گا کہ اس کی تو ہم غیبت کر رہے تھے، اس کو ذلیل کرنا چاہتے تھے، الٹا اس کے پاس جا کر معافی مانگنا اور اس سے اس کے آگے کو ایک طرح سے اپنے آپ کو ذلیل کرنا، یہ ایسی چیز ہے کہ جو آسانی سے انسان کا نفس تیار نہیں ہوتا اس کو، لیکن حضرت فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا ہے تو پھر یہ کرنا ہو، معافی مانگنا ہو کہ بھئی ہمارے ہم سے غیبت ہو گئی معاف کر دینا، فرمایا کہ اگر کسی کی غیبت ہو گئی تو استغفار کے ساتھ اس سے معافی مانگنے کی بھی ضرورت ہے، البتہ شریعت نے اتنی آسانی دی ہے کہ پوری تفصیل بتانے کی ضرورت ہے اس کو کہ میں نے کیا غیبت کی تھی تمہارا، اگرچہ اس کو حق ہے پوچھنے کا، اور ہمارے حضرت بات فرماتے ہیں حضرت کیوں کہ اگر مجھ سے کوئی کہتا ہے کہ میں نے آپ کی غیبت کی تھی مجھے معاف فرما دیجئے، تو میں اس کو کہتا ہوں ضرور معاف کر دوں گا لیکن مجھے بتا ضرور دو کہ کیا کی تھی، اور وجہ فرما دیتے کہ یہ پوچھتا اس لیے ہوں تاکہ اگر واقعتاً اس نے جو غیبت کی تھی وہ برائی میری کی تھی، وہ برائی میرے اندر ہے، تو مجھے اس کے اوپر تنبہ ہو جائے، مجھے اس کا پتہ لگ جائے، اور پتہ لگ جائے تو میں اس کی اصلاح کی کوشش کر رہا ہوں، اس لیے پوچھتا ہوں، اس لیے نہیں کہ اور زیادہ غصہ ہے اس کے اوپر کہ اچھا ایسی بات کہی تھی میرے بارے میں، اس لیے نہیں بلکہ اس لیے تاکہ ہو سکتا ہے جو وہ بات کہہ رہا ہوں وہ واقعی میرے اندر خرابی موجود ہو تو اس خرابی کا مجھے پتہ چل جائے اور میں اس کی اصلاح کی کوشش کر لوں، اس لیے پوچھتا ہوں. لیکن اگر وہ نہ پوچھے اور نہ تم بتاؤ، اجمالی طور پر بھی معافی مانگ لو تو کافی کہ بھائی میں سے کچھ اونچی نیچی باتیں آپ کے بارے میں ہو گئی تھی، میں آپ پر شرمندہ ہوں، نادم ہوں، اللہ کے لیے مجھے معاف کر. اور اسی لیے حدیث میں ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد منقول ہے کہ الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت جو ہے وہ زنا کاری سے بھی زیادہ خطرناک اور سنگین گناہ ہے. اللہ بچائے. دیکھو زنا کتنے زبردست گناہ کی بات ہے. نو گانا فاحشتم وساء سبیلا، قرآن کریم میں اتنا فرمایا پاس بھی مت پھٹکنا کبھی زنا کی، قرآن کریم میں یہ فرمایا. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غیبت اس سے بھی زیادہ سنگین گناہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ بتائے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، کوئی ہر مسلمان کو کوئی بدکاری میں مبتلا ہو جائے، بعد میں تنبہ ہو، توبہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سچے دل سے یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، میں پھنس گیا، میں اپنے نفس کے نے مجھے تباہ کر دیا، رب انی ظلمت نفسی، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، مجھے معاف فرما دیجئے، آئندہ کے توبہ کرتا ہوں ہمیشہ کے لیے، کبھی دوبارہ پاس نہیں پھٹکوں گا، اس طرح دعا کر لے، اللہ تعالیٰ اسی وقت معاف کر دیں. اللہ تعالیٰ کی شان رحمانی ایسی ہے، اسی وقت معاف فرما دیں. لیکن یہ گناہ غیبت کا ایسا ہے کہ چونکہ اس کے تعلق حقوق العباد سے ہے، بندوں کے حقوق، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندوں کے حقوق اگر تم نے پامال کیے تو میں اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے، لہذا بندے سے معافی مانگنا ضروری. اب کس کس سے معافی مانگ کے پھرو گے، کتنی مانگ رہا؟ اس لیے فرمایا کہ الغیبت اشد من الزنا، یہ زنا سے بھی بدتر گناہ ہے. اللہ بچائے. تو معافی مانگنا تو ضروری جس کی غیبت کی ہے. اور اگر آج فرض کرو ہم لوگ اپنی اصلاح کرنے کی فکر اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا فرما دے، تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ماضی میں جن جن لوگوں کی غیبتیں کی ہیں ان کا کیا، کیسے ان کی تلافی ہو، کس طرح ان سے معافی مانگی جائے. تو اس کا حل یہ ہے کہ اپنے جتنے ملنے جلنے والے ہیں، اعزاء ہیں، احباب ہیں، دوست ہیں، تعلق والے ہیں، جن کے بارے میں خیال ہو کہ شاید کبھی ان کی حق تلفی ہوئی ہو، ان سے زبانی یا تحریری طور پر یہ اجمالی طور سے یہ مانگ لیا جائے کہ میں نے آپ کی طرف سے، میری آپ کی جو کوئی حق تلفی ہوئی ہو، للہ فللہ مجھے معاف کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر صحابہ کرام کے سامنے، سارے صحابہ کرام کے سامنے یہ اعلان فرمایا کہ بھائی اگر کسی کو مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہو، کسی کی میری مجھ سے حق تلفی ہوئی ہو، اگر جسمانی تکلیف پہنچی ہے تو میں بدلہ دینے کو تیار ہوں، مجھ سے بدلہ لے لے. اگر کسی کو میں نے مارا ہو مجھے مار لے، کسی کو میں نے کوئی جسمانی تکلیف پہنچائی ہو مجھے پہنچا دے، اور اگر کسی کا کوئی اور حق مجھ سے پامال ہوا ہو تو وہ مجھ سے یا وصول کر لے یا مجھے معاف کر لے. حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرما رکھی تھی جو حدیث مسورہ کے اندر موجود ہے کہ یا اللہ میں نے اب آپ کے بندوں میں سے جس کسی بندے کو اگر کبھی کوئی برا بھلا کہا، برا کہا ہو یا لعنت کی ہو یا اس کو کوئی تکلیف پہنچائی ہو کسی بھی قسم کی، تو اے اللہ میری اس لعنت کو اس کے حق میں رحمت میں تبدیل کر دے، اور میں نے جو اس کو برائی کیا اس کے حق میں اس کو رحمت میں تبدیل فرما دی. یہ بھی دعا فرما رکھی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے باوجود آپ نے کھڑے ہو کر صحابہ کرام باقاعدہ اعلان فرمایا کسی کو مجھ سے تکلیف پہنچی ہو یا میرے حق تک ہوئی ہو معاف کر دی. ارے اللہ کے بندو، سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون اس کائنات میں باعزت اور باوقار ہو سکتا ہے؟ جب آپ اپنے آپ کو اس طرح پیش کر رہے ہیں تو ہم تو کس واسطے دار ہیں؟ یہ کرنا چاہیے کہ اپنے ملنے جلنے والوں سے یہ بات کی جائے. ہمارے حضرت اکیم الوز بڑا تھا جو رفت اللہ نے پورا رسالہ لکھا العذر والنذر کے نام سے چھپا ہوا ہے. العذر والنذر سارے جتنے اپنے ملنے جلنے والے تھے ان سب کو خطی بھیجا تھا. وہ پڑھنے کا بھی ہے کہ اس میں سکھایا ہے کہ کس طرح معافی مانگی جاتی ہے اور کس طرح لوگوں کو اپنے حق سے لوگوں کے حقوق سے اپنے آپ کو خارج کیا جاتا ہے. وہ اس میں یہ ایک تعلیم بھی ہے سارے اپنے تعلق کو بھی. میرے والد ماجد حضرت مارا مشبی صاحب قدر صلی اللہ تعالیٰ صدر جب دل کا دورہ ہوا تو خود مجھ سے تحریر لکھوائی اور سارے اپنے اعزاء و اقارب میں چھپوا کر تقسیم کی. اس کا احوان رکھا تھا کچھ تلافی ہے ماں پاس، کچھ تلافی ہے ماں پاس. تو وہ تقسیم تو بھائی جب فکر پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارے کام کرا دیتے ہیں. اور میں نے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ہم سبق جیسے تھے اور سیاسی طور پر مختلف نظریہ رکھتے تھے. تو ایک مرتبہ حضرت والد صاحب پہلے مکہ مکرمہ گئے ہوئے تھے تو دیکھا کہ ایک بوڑھے صاحب وہ لوگوں سے پتا پوچھتے پوچھتے گرتے پڑتے بوڑھے تھے، چلنا بھی مشکل تھا، لاٹھی بھی ہاتھ میں بغیر سہارے کے چلنا بھی مشکل تھا. اور جو لوگ وہاں پر حاضر دیے جنہوں نے دیکھا ہو کہ مکہ مکرمہ کی جو ماشاء اللہ جو سڑکیں ہیں وہ اونچی نیچی اور اس کے اندر مشقت بھی چلنے میں زیادہ ہوتی ہے اور آدمی چونکہ طواف زیادہ کرتا ہے وہاں پر جا کر لہٰذا تھکاوا بھی ہوتا ہے، لیکن سب کی پرواہ چھوڑ کر وہ بوڑھے صاحب وہ حال میں ایک میل کا فاصلہ طے کر کے حضرت بھائی صاحب کے پاس آئے اور کسی آئے کہ میں بہت سارا آپ کی تلاش میں تھا کہ کس طرح آپ نہیں مجھے مل جائے. مجھے پتہ چلا کہ آپ یہاں آئے ہوئے ہیں تو میں آپ کے پاس آیا اور آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میرے منہ سے کسی وقت یہ میرے منہ سے یا زبان سے یا قلم سے مجھے یاد دے رہا آپ کے بارے میں کچھ غلط کلمات نکل گئے. اب میں قبر کے کنارے بیٹھا ہوں، پتہ نہیں کب میری مجھے دنیا سے میں چلا جاؤں، تو میرے دل پر یہ بوجھ تھا کہ میں آپ سے معافی بھی مانگ سکتا، لہٰذا یہ اتنی محنت کر کے میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے للہ للہ معاف کریں. اب ساری زندگی سیاسی کی جو مسلم لیگ کانگریس کا فکر چلا تھا تو اس میں ان سے کوئی بات نکلی ہوگی اس طرح کی تو اس کی معافی مانگنے کو بڑے معروف عالم تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، تو وہ اس طرح ہے جن کو اللہ تعالیٰ فکر عطا فرما دیتے ہیں وہ پھر دھن لگ جاتی ہے کہ کسی طرح میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچوں. تو معافی مانگنا یہ کوئی لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں ذلت ہوتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں आदमी को अपना नीचे दिखाना पड़ता है। हकीकत में तो माफी मांगने में बड़ी इज्जत है, बड़ा कमाल है, बड़ी रिफात है, अपने आप को फारिग कर लेना। इतनी जरा की बात है कि भाई तुम मुझे माफ कर दो। ये तकब्बुर है जो इंसान को रोकता है इन बातों से। लेकिन अगर ये तकब्बुर ना हो तो माफी मांग लेने में क्या क्या, एक जुमला है जो मुझे अदा कर दी, बस भाई मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती हो। तो ये माफी मांगना भी गरीबत का एक बहुत बड़ा इलाज भी है कि अगर माफी मांग ले तो हर वक्त पर नफ्स सोचेगा कि भाई तूने अगर अब गरीबत की फिर माफी मांगनी पड़ेगी, फिर गरीबत की फिर माफी मांगनी पड़ेगी। तो इस तरह नफ्स जो है इंसान को वो फिर रफ्ता रफ्ता गरीबत से छुड़ा दे इंशाल्लाह ताला। और एक इलाज इसका यानी एक बेहतरीन तरीका वो है जो हमारे बुजुर्गों में से चला आता है। अब तो सब बुजुर्गों की रिवायतें जो हैं वो रफ्ता रफ्ता अल्लाह बचाए इस मगरबी तहजीब की वजह से मिटती जा रही है। अब तो बोलना ही नहीं आता, अंग्रेजी छाई हुई है तो उर्दू भी बोलना नहीं आता। हमारे बुजुर्गों की एक रिवायत ये थी कि जब दो आदमी मिलते चलने वाले चलने मिल रहे थे, रवाना हो रहे होते, रुख्सत हो रहे होते, तो कहते थे कि भाई मेरा कहा सुना माफ कर देना, मेरा कहा सुना माफ कर देना। ये चलते वक्त ये बात है, ये बड़ा हकीमाना जुमला था कि भाई मुझसे अगर कोई बात मैंने ऐसी कहती हो जो आपके लिए नागवार हो, आपको नापसंद हो, आपको उससे तकलीफ पहुंची हो, तो मुझे माफ कर दे। ये सारे जितने कीमतें होते हैं वो सब इसमें उसकी माफी आ जाती है। और भी कितने हकूक हैं, तुम्हें मेरे कहा तो ना माफ कर दे। वो कहता भाई अच्छी बात है, मैंने माफ किया, तुम भी मेरा कहा तो ना माफ कर दे। इस तरह दिल साफ हो जाया करते थे और इस तरह मामला साफ कर लिया करते थे लोग इस जुमले में। ये तकरीबन आम मामूल था। अच्छा भाई खुदा भी मेरा कहा तो ना माफ कर देना, अच्छा हमारी रोकत होते वक्त ये बात कर ले। तो ये बुजुर्गों ने यह एक ऐसा नुस्खा तजवीज किया था जिससे कि इंसान अपने दावों को धोता रहे और दिलों को साफ करता रहे। मगर ये मगरिब तहजीब ने सभी कुछ बुला दिया तो अब इसका भी रिवाज मुझे ऐसा लगता है कि न होने के बराबर हो। ये लोग ये कहना पता नहीं ये डक यादियत की अलामत हो गई होगी, वो ये पुराने लोग कहा करते थे, अब तो मॉडर्न लोग हैं लिहाजा क्यों कहें। अच्छी बात है, इसको दोबारा इस बात को जारी करना चाहिए। और फिर एक बात और, हजरत फरमाते हैं कि ये भी जरूरी है कि जिन लोगों के सामने गीबत की थी उनके सामने उसकी तारीफ भी करो, जिसकी गीबत की थी जिन लोगों के सामने। तो ये भी एक इलाज है नफ्स का, जब भी तो गीबत कर रहे थे अब जाकर उनकी तारीफ करो और ये कहो कि भाई उसकी जो अच्छी तारीफ अच्छी अच्छी बात है वो लोगों के सामने बयान करो। तो सही बल्कि हजरत ने तो यहां पर भी फरमाया कि ये कह दो कि भाई हमने जो बात कही थी उनके बारे में तो उस पर एतमाद करके तुम उससे बदगुमान ना होना। ये भी कह दो, तो ये भी इलाज है। जिस आदमी की नफसानियत उसको गीबत पर आमादा करती है उसके लिए ये एक बहुत बड़ा कड़वा प्याला है, कड़वा कड़वी गोली है कि वो जाकर उसकी तारीफ करे दूसरों के सामने। लेकिन हम तो फरमाते हैं अगर इस्लाह करनी है तो ये करना होगा कि तारीफ करो। اور آخر بات یہ ہے بھائی کہ اگر کسی کا انتقال ہو چکا ہے, غیبتیں کی تھی اس کی اور اب اس کا انتقال ہو گیا, اب کیسے معافی مانگے؟ یہ تو بہت ہی مشکل معاملہ ہے کہ کس طرح سے معاف کرائیں. تو اس کا علاج یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کرتے رہو, اس کے لیے استغفار کرتے رہو, اس کو یہ سارے ثواب کرو کہ اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے میری اس عبادت کا ثواب اس کو پہنچا دیجیے. اتنا کرو اتنا کرو کہ جس کے بارے میں یہ خیال ہو جائے کہ وہ تم سے راضی ہو گیا ہوگا. اب جب آخرت میں بندہ وہ دنیا سے جاتا ہے اور کوئی بندہ اس کے آنکھوں میں دعا کرتا ہے یا اسال ثواب کرتا ہے تو اس کا فائدہ اس کو پہنچتا ہے. یہ تحفے کے پیکٹ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بھیجنے کا راستہ پیدا کر دیا بننے والے کے لیے. آپ کی طرف سے تحفوں کے پیکٹ جا رہے ہیں, دعاؤں کے, اسال ثواب کے. تو اگر فرض کرو کہ تم وہ اگر ناراض بھی تھا کہ بھائی تمہاری غیبت کی وجہ سے وہ ناراض تھا, اب حل اس کی جگہ تم نے اس کو یہ تحفے بھیجنے شروع کر دیے, ہدیے بھیجنے شروع کر دیے, تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ملے گا, ان شاء اللہ راضی ہو جائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ ایسے بندے کو جو صدق دل سے تائب ہو کر یہ کام کر رہا ہو, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ اس بندے کو راضی کر ہی دیں گے, کروا ہی دیں گے کہ اس سے بھی راضی ہو جائے اور اس کا حق معاف کر, بشرطے کہ فکر ہو, لگا رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی توفیق عطا فرما دے. کہنے کو تو میں نے بھی کہہ دیا, سننے کو آپ نے بھی سن لیا, لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جنجال سے, اس عذاب سے ہمارے معاشرے کو نکالے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ذرا ہمت سے کام لے, عزم سے کام لے, حوصلے سے کام لے اور اس بیماری کو اپنے اندر سے جڑ سے اکھاڑ کے بھیجے. اسی کا ایک شعبہ یہ بھی ہے کہ جس طرح غیبت کرنا ناجائز ہے اسی طرح غیبت سننا بھی ناجائز ہے. ہم خود کریں غیبت یہ جس طرح ناجائز ہے, اسی طرح اگر دوسرا کر رہا اور مزے لے لے کے سنے اس کو تو یہ بھی ناجائز, یہ بھی گناہ ہے. لہذا حکم یہ ہے کہ اگر کسی مجلس میں غیبت ہو رہی ہے تو اس کا موضوع بدل دو, کوئی اور بات چھیڑ دو, تاکہ وہ یا تو صاف صاف کہہ دو, اگر اپنا کوئی بے تکلف ہے یا محکوم ہے تو اسے کہہ دو بھائی یہ غیبت ہے بس بند کرو, تاکہ اس کو بھی تنبہ ہو جائے. اور اگر ایسا نہ ہو تو موضوع بدل دو گفتگو کا, کوئی اور بات چھیڑ دو تاکہ گفتگو کا رخ پلٹ جائے, اور یہ بھی ممکن نہ ہو تو اٹھ کے چلے. حضرت فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے سامنے کوئی غیبت ہے, لایعنی کلام کرے, تو اس کو منع کر قدرت نہ ہو تو خود اٹھ جانا چاہیے, اور اس کی دل شکنی کا خیال نہ کرے. یہ بھی بات اوقات شیطان پہ کہتا ہے کہ بھائی اگر میں اٹھ کے چلا جاؤں گا یہاں سے اس کی دل شکنی ہوگی, یہ تو غیبت کر رہا ہے, میں نے اگر سنی نہیں اس کی بات تو اس کی دل شکنی ہوگی, دل ٹوٹے گا, اور مسلمان کا دل توڑنا بھی بری بات ہے. تو اس لیے شیطان سے کہتا ہے, اور فرماتے ہیں کہ اس کی دل شکنی کا خیال نہ کرے کیونکہ دوسرے کی دل شکنی سے اپنی دین شکنی زیادہ قابل احتراز ہے. دل شکنی سے بے شک بچنا چاہیے دوسرے کی حتی الامکان, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی دل شکنی سے بچنے کے لیے اپنی دین شکنی کر دینے, اس کے دل توڑنا کے بجائے اپنا دین توڑ لے, یہ کسی طرح بھی درست نہیں. لہٰذا دل شکنی کا خیال نہ کرے, اٹھ کے چلا جائے, اور اگر نہ یوں اگر نہ اٹھ سکے کسی بہانے سے اٹھ جائے, یا قصدن فی الفور کوئی مباح تذکرہ شروع کر دیا جائے تاکہ وہ ختم ہو جائے, غیبت کا سلسلہ ختم ہو جائے. इन चीजों का अगर हम एहतमाम करने का इरादा करेंगे और कोशिश करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इस अज़ाब से नजात अता फरमा दे। लेकिन अगर ऐसे ही अपने आप को बेमहार छोड़े रखा, जिस तरफ भी चल रहे हैं चलते रहे, जो मुंह से हमें आ रहा है कहते रहे, जो दूसरी वजह से हमें सुनने बात सुनी जा रही है सुनते रहे, तो फिर तो गाड़ी उसी तरह चलती रहेगी अल्लाह बचाए। और ये मुर्दार भाई का गोश्त खाने की नजाकत हमारे साथ लगी रहेगी और न जाने हमें किस तबाही में ले जाके डालेगी, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। लिहाजा भाई रमजान है, अशर अखीरा है, इसके अंदर ये अपनी तरफ से अज़्म कर लें, दुआ भी करें या अल्लाह अपनी रहमत से हमने अज़्म किया है लेकिन अज़्म आपकी तौफीक के बगैर उसके ऊपर हम कायम नहीं रह सकते, इस्तेकामत नहीं हो सकती, आपकी तौफीक के बगैर इन गुनाहों से हम बच नहीं सकते। ऐ अल्लाह आपके फज़्ल व करम की रहमत से हमें इससे बचाए रखिए और इस गीबत से और सारे ही गुनाहों से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाइए, ये दुआ भी करते रहा, खासतौर से नाम लेकर दुआ करते हैं। तो अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस तरह रफ्ता रफ्ता अल्लाह तबारक व तआला इस हुए बद से निजात अता फरमा देंगे। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا إنك أنت العزيز الحكيم. يا أرحم الراحمين اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق کامل عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر و فتنے سے ہماری حفاظت فرما، ہر طرح کی معصیتوں اور منکرات سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے نگاہوں کو، ہماری زبان کو، ہمارے کانوں کو یا اللہ گناہوں سے محفوظ فرما دے. یا اللہ اپنے رحمت نفس و شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ نفس و شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے اپنی عبادت اور پناہ ہم کو عطا فرما دے. یا اللہ اپنے رحمت، اللہم انا نعوذ بک من شر انفسنا وشر الشیطان وشرک. اللهم انا نعوذ بك من شر انفسنا ومن شر الشيطان وشركه. يا الله نفس الشيطان کی شرارتوں سے، يا الله ان کے اغوا سے ہماری عبادت فرما. يا الله اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے رمضان کے اس رمضان کے اندر اے اللہ آپ نے جو انوار و برکات رکھے ہیں، یا اللہ ہم مستحق نہیں ہیں لیکن سب کے محتاج ہیں، اپنی رحمت سے سب ہم کو عطا فرما دے. یا اللہ کسی سے محروم نہ فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین اس اخیرہ میں جو انوار و برکات آپ نے رکھے ہیں، یا اللہ وہ بھی ہم سب کو عطا فرما دے. یا اللہ اس عشرے میں آپ بے شمار انسانوں کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے رہائی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں، اے اللہ ہم بھی اس کے محتاج محتاج ہیں، اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی اس قرآن نیران کا پیر پروانہ عطا فرما دیجیے، جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دیجیے. یا اللہ مکمل مغفرت کے ساتھ اس رمضان کو ہم سے رخصت فرمائیے. یا اللہ مکمل مغفرت کے ساتھ رخصت فرمائیے. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے دل، ہماری زندگیوں میں تبدیلی پیدا فرما دیجیے، ایسی تبدیلی آپ کی رضا کے مطابق خوشگوار تبدیلی پیدا فرما دیجیے. یا اللہ اپنے طاعات کے اوپر استقامت عطا فرمائیے. اے اللہ اللہ معافیتوں سے بچنے کی پر استقامت عطا فرمائیے. یا اللہ تمام حاضرین کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما دیجیے. یا اللہ ان سب پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منه عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منه عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین.